الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملته على ذات ألواح دسر صدق الله العلي العظيم.
تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جس نے انسان کو بولنے کی طاقت سے مالا مال کیا، سننے کی طاقت سے فیضیاب کیا، دیکھنے کی صلاحیت سے مشرف کر دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے ذریعے زبان کو ذکر کی معراج نصیب ہوئی، آنکھوں کو مومنین کی زیارت کا شرف ملا، کانوں کو تلاوت قرآن کی صدا سننے کا شرف حاصل ہوا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولاية علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، صاحبہ نے علم اور ایمان کی خدمت اور ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سورہ القمر کی تفسیر پر اپنے دامن اعمال کے لیے تمام صاحبان ایمان کے لیے نصیحت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مہینہ نصیحت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، گناہوں کے بخشے جانے کا مہینہ. مگر سورہ القمر کی تفسیر کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے روزے کی فضیلت کا حوالہ، کچھ مسائل شرعیہ کے بیان کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے. فضیلت روزہ سعید ابن جبیر کی روایت میں عبداللہ ابن عباس سے، اور انہوں نے سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہر روز کے روزے کے ثواب کو الگ الگ بیان کیا گیا روایت کے اندر، تاکہ انسان یکسانیت سے کہیں پریشان نہ ہو جائے، ایک جیسا ثواب روز ملے تو کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے. تو اب جو ثواب بیان کیا گیا روزے کے حوالے سے کہ ماہ رمضان کی 3 تاریخ کے روزے دار کے لیے خدا کا اعلان یہ کہ جتنے بال اس کے بدن پر موجود ہوتے ہیں ان بالوں کی تعداد اور فیگر کے اعتبار سے خدا سفید رنگ کے قیمتی موتیوں سے ایک ٹاور تعمیر کرتا ہے جنت الفردوس میں. میں نے ٹاور کا لفظ خاص طور پہ استعمال کیا ہے، اگر آپ کہیں تو برج استعمال کر لیتا ہوں. الخلیفہ اگر دبئی میں بن گیا تو المومن بنے گا جنت میں، برج المومن. اور یہ اتنا بڑا ٹاور ہے، قبہ ہے، جس کے اوپر اتنی گنجائش کہ ٹاپ پر 12,000 گھر، اس کے اینڈ پر جو لینڈ سے ملا ہوا ہے 12,000 گھر 12,000 ہاؤسز بنے ہوئے، اور ہر ہاؤس کے اندر، ہر گھر کے اندر 1,000 بیڈ روم. اور مومنین بہتر جانتے ہیں بیڈ روم کا مطلب جنت میں کیا ہوگا، کہ ہر بیڈ روم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ موجود ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز فرشتہ پروردگار اس مومن کے پاس حاضر ہوگا، اور ہر آنے والا فرشتہ اس مومن کی خدمت میں گفٹ لے کر پہنچے گا. خدمت کرنے والا بھی ہوگا، اس کو آپ کہیے کہ نوکر ہوگا. نوکر یہاں ٹپ لیا کرتے ہیں، گفٹ لیا کرتے ہیں. جنت میں ایسے نوکر ہوں گے جو گفٹ پیش کریں گے. ایک روزے کا ثواب، لیکن یہ ثواب شاید کوئی کہے کہ مولانا زیادہ بیان کر دیا. اگر مولانا بانٹ رہا ہو تو زیادہ ہے، اور اگر خدا بانٹ رہا ہو تو لفظ زیادہ کی گنجائش وہاں تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ عمل ہماری حیثیت کا ثواب اس کی عطا کے اعتبار سے ہے. اور اب آئیے ایک جملہ اور کہہ کر آسان کر دوں، کہ یہ خیال نہ رہے ہر روزے دار کو کہ یہ سب مل جائے گا. یہ میکسیمم مارکس ہیں. کوشچن پیپر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 100 مارکس، تو کیا سب کو اتنے ملتے؟ کیا نہیں، جتنے جتنے سوالوں کے جواب دیے ہوتے اتنے اس کو مارکس ملتے. تو یہ 100 نمبر کا پیپر ہے اور نمبر یہ ہے. اب آپ 400 گھر لے لیں، آپ 500 گھر لے لیں، آپ 1,000 گھر لے لیں، یہ آپ کی اپنی محنت پر ہے. کل کے روزے میں جتنی مشقت کیجیے گا اتنے گھر پلس ہوتے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. فضائل روزہ کے ساتھ اب اگلا جملہ مسائل کے حوالے سے، کہ مسائل میں پہلا مسئلہ کہ حالت روزہ میں انسان اگر کسی مفطر کو، مبتل کو انجام دے لے، حالت روزہ میں مبتلات روزہ میں کسی عمل کو جان بوجھ کر علم کے ساتھ انجام دے، روزہ باطل. یہ سوال بالکل بے کار ہے کہ کیا روزہ رکھ کر توڑنا حرام ہے یا بغیر رکھے بھی کوئی سزا ملے گی. تو برابر ہے دونوں باتیں، نہ رکھنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے بغیر عذر شرعی. عذر شرعی کوئی نہ ہو اور انسان روزہ نہ رکھے مجرم ہے، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دے تب بھی مجرم ہے. البتہ اگلا مسئلہ کہ اگر انسان علم و امت کے بغیر بھول کر نادانی میں کچھ کھا اور پی لے، مبتلات روزہ کو انجام دے لے، نسیان کی بنیاد پر ہوا ہو، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بڑا بہترین سا پیغام ہے، خداوند عالم نے اس امت کے لیے ارشاد فرما دیا ہے، کیونکہ رسول اکرم کی دعا یہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے بھول ہو جائے تو ہمارا مواخذہ، ہمارا احتساب نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا، ہم پر عذاب نہ مارنا. اگر ہم سے بھول ہو جائے تو بھول کر اگر انسان مفطرات روزہ یعنی مبتلات کو انجام دے لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی کیا خوبصورت جملہ ہے، کہ کھانا بھی کھا لیا، روزہ بھی باقی رہ گیا، مگر بھول کے ساتھ. تیسرا مسئلہ کہ اگر انسان جاہل مقصر ہو، ایسا جاہل جو مسئلہ معلوم کر سکتا تھا اور معلوم نہیں کیا، اور پھر کوئی مبتلات کو انجام دے بیٹھا، تو اس کا روزہ باطل ہے، کوئی گنجائش لفظ جاہل سے پیدا نہیں ہوگی. اگر جاہل قاصر ہے، اور قاصر کا مطلب یہ کہ اس کے پاس ذرائع علم کے نہیں ہیں، نہ نیٹ کی سہولت، نہ علماء سے رابطہ، نہ کتاب کا پایا جانا، وہ مسئلہ معلوم کیسے کرتا؟ اگر اس نے اپنی جہالت کی بنیاد پر کسی مبتل روزہ کو انجام دیا ہے تو اس کا روزہ احتیاط واجب کی بنیاد پر مراجع کے نزدیک باطل. البتہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں تھوڑی سی وضاحت ملی کہ اگر اس نے اس طرح سے مبتل کو انجام دیا کہ اس کو یقین تھا، جیسے کہ حجت اور شرعی حجت ہوا کرتی ہے، کہ اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلا اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اینیما لینے سے روزہ کہاں ٹوٹے گا، کھانے پینے سے ٹوٹ سکتا ہے، یہ تو اینیما لیا ہے میں نے، اس سے کہاں ٹوٹے گا. اگر اسے اتنا مضبوط یقین ہو اور جاہل قاصر ہو تو پھر اس کا روزہ بچ سکتا ہے اگر اس نے مبتل کو انجام دیا. البتہ تین مبتلات ایسے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کے لیے بھی ہیں کہ جن میں کوئی گنجائش جاہل قاصر کے لیے بھی نہیں. وہ تین مبتل تو ایسے کہ ہر جاہل سے جاہل ان کو جانتا رہتا ہے. یعنی کھانا نمبر ایک, پینا نمبر دو, نمبر تین ازدواجی تعلقات انٹر کورس وغیرہ, یہ سب جاہلوں کو معلوم بھی رہتا ہے کہ روزے میں کم از کم یہ کام تو نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آیت اللہ سیستانی کی وضاحت بھی اسی اعتبار سے ہمیں مل رہی. اب آئیے ان مسائل کے بیان کے ساتھ ہم لوٹ جاتے ہیں واپس سورہ القمر کی طرف. کل شب جمعہ صاحبان ایمان کچھ زیادہ مقدار میں تھے اور اب میں کیا کروں کہ کل قیامت کا بیان شروع ہو گیا تھا, میں قیامت کو کیسے روک دیتا. اگر سورہ القمر نے کل قیامت کی بات کو بیان کیا تھا, میں نے اسے آگے فارورڈ کر دیا تھا کہ قیامت اگر آئے گی تو اسے آگے بڑھا دیں گے. لیکن قیامت کتنا خوفناک دن ہے, مگر کافروں کے لیے, جو مومن ہے اس کے لیے قیامت کے دن خوفناک نہیں ہے. بس ساری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قیامت کی علامت آئے کہ نہ آئے, ایمان کی علامت باقی رہ جائے. ایمان کی علامت باقی رہ گئی تو قیامت سے نمٹنا مشکل نہیں ہوگا, اس لیے کہ مومن کے لیے روز قیامت کوئی مشکلات نہیں ہیں. اور اب آئیے, جیسے کہ سورہ قمر کے پہلے بیان میں ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اس میں مختلف اقوام کے حالات کو بیان کیا گیا, تھوڑا سا معلومات کے اعتبار سے یہ بات بیان کی جائے دوبارہ کہ پانچ اقوام کا ذکر یہاں موجود ہے. اور یہ بار بار گزشتہ, گزری ہوئی, پاسٹ اقوام کی بحث کیوں ہوتی؟ کہ کبھی کبھی جیسے سیلاب کا مسئلہ فلوٹ کے اعتبار سے کہا, پرانا ریکارڈ تلاش کیا جائے تو آج سے 60 سال پہلے, 70 سال پہلے ایسا سیلاب آیا تھا. تو کبھی کبھی انسان اپنی معلومات کے لیے پچھلے ریکارڈ کو چیک کرتا ہے, اور خدا اسی انداز سے ریکارڈ کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو پچھلی قوم کا ریکارڈ یہ تھا, تمہارا بھی اگر ایسا ہو گیا تو قیامت پھر ایسی ہوگی. تو اس لیے بار بار پچھلی قوم کا ریکارڈ دکھایا جاتا ہے نکال نکال کر. پورے قرآن میں قصے بھرے ہوئے ہیں. تو کیا قرآن کہانی کی کتاب بن گیا ہے؟ نہ, کہانی کی کتاب نہیں ہے, بلکہ جیسے میں کیا مثال پیش کروں, بسا اوقات تصوراتی اعتبار سے کچھ باتیں قائم کی جاتی ہیں اور ڈرامے کی شکل میں, فلم کی شکل میں جب سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اس سے اصلاح مقصود ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کر لے. ایسے خدا بار بار تاریخ کا آئینہ دکھاتا ہے کہ دیکھو پچھلی قوم نے یہ کچھ کیا تھا, تم یہ نہ کرنا. تو ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم فرعونی نہیں بن پاتے جب فرعون کی قوم کے حالات کو پڑھ لیتے ہیں, جب ہم جناب نوح کے مخالفین کے ضدی پانے کو پڑھ لیتے ہیں تو ہم میں سے ضد ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو بامقصد صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور بھائی یہ پہلا جملہ ہے, کذبت قبلہم قوم نوح. مفسرین نے جملہ یہاں پر کہا ہے کہ خداوند عالم نے پہلے معجزے کو بیان کیا, چاند کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانے کا معجزہ. اس کے بعد جب قوم کے منکروں نے انکار کیا اور معجزہ ماننے سے منہ موڑ لیا تو خدا نے قیامت میں کافروں کی حالت کو بیان کیا, پھر تقویت قلب کے لیے پیغمبر کو پچھلی قوم کے حالات سنائے. لیکن یہ جملہ کہنا میرے لیے مشکل ہے کہ پیغمبر کی تقویت قلب, میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور آپ کے لیے خدا نے قوم کے حالات بیان کیے. پیغمبر کا قلب اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس قرآن کو خدا پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو کیا قلب محمد اتنا کمزور ہے کہ اسے تقویت کی ضرورت ہو؟ تقویت کی ضرورت تو ضعیف کو ہوا کرتی ہے. آئیے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح, اور ان کافروں سے پہلے, مکے کے کافروں سے پہلے قوم نوح نے بھی خدا کے پیغام کا انکار کیا, خدا کے پیغام کو قبول نہیں کیا, تکذیب کر دی. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، اور اے پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے نوح کی قوم نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلا دیا تھا۔ جناب نوح کی محنت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ختمی مرتبت سے بہت زیادہ ہے اپنے سال کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ میں نے جملہ سخت کہا ہے، عظمت پیغمبر ختمی مرتبت کی بلند ہے، مگر دورانیہ تبلیغ کا جناب نوح کا زیادہ ہے۔ شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، معروف جملہ ہے۔ آدم ثانی سیکنڈ آدم کہلاتے ہیں، معروف جملہ ہے۔ ان کی ایج کیا تھی؟ 126 سال، جب مبعوث بر رسالت ہوئے، جب انہیں رسالت کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اتنے بوڑھے مرجے کی تقلید کرتے ہو جو 85 اور 90 سال کا ہو چکا ہے، تو خدا سے کہیے 126 سال کے بوڑھے نوح کو اگر خدا نبی بنا سکتا ہے تو ہم کسی بزرگ عالم کو اپنا مرجع سلوات پڑھ لیں، محمد عالم کم از کم 126 ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ قول اس کے اندر ہے۔ پانچواں قول یہ کہ 500 برس کے تھے جناب نوح علیہ السلام جب رسالت کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پر رکھی گئی۔ یہ کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ جناب نوح کی داستان بحار الانوار کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے، فرات کے کنارے۔ فرات ایک دریا کا نام، عراق میں دو دریا ہی چلتے ہیں، ایک دجلہ ایک فرات۔ فرات کے کنارے کوفے کے مغربی علاقے میں، اب کیا لفظ مغرب کا میں ترجمہ کروں، مغربی علاقے میں رہتے تھے کوفے کے، اور ان کا گھر مسجد کوفہ کے قریب تھا یا خود مسجد کوفہ ہی ان کی قیام گاہ یا ان کا گھر تھا، ان کا اپنا ذاتی گھر۔ جناب نوح علیہ السلام کرتے کیا تھے؟ کا پروفیشن کے اعتبار سے آپ کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، درختوں کو کاٹ کر لکڑی تیار کرتے تھے، تو اس کام کے لیے ان کو جنگلوں میں رہنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آپ کے پاس آئے، مگر مجھے اس روایت میں نہیں ملا کہ جبرائیل کے آنے پر جناب نوح ڈر گئے ہوں۔ اگر نوح ہو کر جبرائیل کی آمد پر نہیں ڈرتے تو فخر نوح جبرائیل کی آمد پر کیسے کانپ کے رہ جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس، ابھی تو علیہ السلام ابھی ہم کے رہے، مگر اس وقت آپ پیغمبر مبعوث پر رسالت نہیں تھے۔ آ کر نوح کے پاس جبرائیل امین نے پوچھا سلام کے بعد کہ اے اللہ کے بندے، قوم کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، جنگلوں میں کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگے جناب نوح، قوم کے ساتھ رہ کر کیا کروں، قوم تو بتوں کو پوچھتی ہے، ان کی بندگی کرتی ہے اور مجھے پسند نہیں ہے، میں خدا واحد کی عبادت کرنے والا ہوں۔ کہا پھر جا کر اپنی قوم کو دعوت دیجئے کہ وہ خدا واحد کی عبادت قبول کر لے۔ کہنے لگے میں بہت کمزور ہوں، اکیلا ہوں، قوم بڑی سخت ہے، مجھے مارے گی، میں ڈرتا ہوں۔ اور یہ پیغام کہ اگر کوئی تبلیغ دین میں ڈرنے لگے تو خدا جبرائیل کو بھیج کر تقویت دلوایا کرتا ہے، تو کبھی جبرائیل اگر نہ آئے تو پھر امداد خدا صاحبان ایمان کے لیے آتی ہے کہ تم تبلیغ کے لیے قدم تو اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جبرائیل امین نے کیا کیا جناب نوح کی تقویت قلب کے لیے؟ ایک مرتبہ ایک زوردار آواز اور ساؤنڈ کو بلند کیا، ایک چیخ مار دی، اور اس چیخ کے جواب میں تمام اطراف اور تمام تر چرند و پرند، حیوانات، یہاں تک کہ فرشتوں کی جماعت نے لبیک لبیک کہہ کر جناب نوح کو سمجھا دیا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہو۔ جناب نوح علیہ السلام کو 3 تحفے جناب جبرائیل امین نے عطا کیے۔ پہلا تحفہ کہ آپ کو صبر کی دولت سے مزین کر دیا، دوسرا تحفہ آپ کو یقین کی دولت سے مالا مال کیا، تیسرا تحفہ آپ کو نصرت خدا کا ہار گلے میں پہنا دیا۔ تو اب سمجھیے کہ مصائب آئیں تو صبر موجود ہے، اگر شک اور وسوسے ڈالے جائیں تو یقین کی دولت موجود ہے، اور اگر دشمن زیادہ ہو جائیں تو خدا کی نصرت موجود ہے۔ یہ 3 تحفے جناب نوح علیہ السلام کو جبرائیل امین نے پہنچا دیے۔ اور جناب نوح علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. آپ اپنی قوم کے دوران قوم کے پاس پہنچے اس دن جب قوم کی ایک عید کا دن تھا اور قوم کے سارے افراد عید منانے کے لیے میدان میں جمع تھے اپنے اپنے بتوں کے ساتھ. جناب نوح علیہ السلام گاؤں سے شہر سے نکلتے ہوئے اس میدان میں جا پہنچے اور آپ نے بس ایک جملہ کہا, ایسی اذان کہی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اس اذان کو سنتے کے ساتھ ہی جتنے بت تھے جب سچے خدا کا اعلان ہوا تو جھوٹے خود بخود گر پڑے. اب ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹوں کو گرانے کا انتظام سلوات پڑے محمد و آل محمد, سچا خدا آ گیا, لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا اور سارے بت زمین پہ گر پڑے. بتوں کے گرنے سے تمام کے تمام قوم کے بڑے بڑے افراد پریشان ہوئے لیکن ایک دم جناب نوح کے خلاف ہو گئے. کبھی کبھی انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے اور کبھی کبھی اس کے مقابل پر آ جاتا ہے, سامنے آ گئے اور جناب نوح کو مارنا شروع کیا. کتنا مارا, اتنا مارا, مارتے تھے اور پاگل کہتے تھے کہ پاگل ہے یہ شخص. میں ان کے قول کو نقل کر رہا ہوں, جناب نوح کو پاگل کہا گیا. جو کوئی سچی بات کہتا ہو اگر دنیا اسے پاگل کہنے لگے تو اس کے پاگل پانے پر غور کرنے کے بجائے دنیا کے پاگل پانے پہ غور کرنا چاہیے, ورنہ اکیلا ایران کیا کرتا, لوگ پاگل کر رہے تھے جس کو کل پاگل کہتے تھے آج اس نے ایٹمی ری ایکٹر کا افتتاح. سلوات پڑھے محمد والے. جناب نوح علیہ السلام کی داستان, اب یہ تو تھی امام کے الفاظ کے اعتبار سے, قوم کے درمیان کتنا رہے, الگ الگ مقامات میں قرآن نے پیغام دیا ہے کہ قوم کے درمیان آپ کی رہائش کتنی رہی کہ 950 سال, 950 سال آپ قوم کے درمیان رہے. سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لے کر آیا, کہ آپ کی اپنی شریک حیات. کیا کہنا, گھر میں اگر صاحب ایمان شریک حیات ہو تو انبیاء کی تبلیغ کامیاب رہتی ہے, مگر ستانے کے لیے کوئی تو شیطان تکلیف پہنچانے والا بھی رہے گا نا. تو اس گھر میں بھی دو بیویاں ہیں, ایک ستانے والی اور ایک تقویت پہنچانے والی. تو نبی کے گھر میں رہنا کمال نہیں ہے, نبی پر ایمان لانا کمال ہے. تو یہ ایک بیوی وہ ہے جس کا نام امورا ہے, امودا ہے, امورا ہے, جو نام کہیے, سریانی زبان کے الفاظ ہیں. اور اس نے آپ پر ایمان لا کر سب سے پہلے جناب ختیجہ طاہرہ کے انداز کو تاریخ کا حصہ بنا دیا, کہ اب نہ کہنا کہ مومنہ عورت پہلے ایمان لائی, کا جو ایمان لائے اس کا نام اول میں رہے گا. جبکہ اس کے باپ نے اسے ایمان لانے کے بعد قید خانے میں ڈال دیا, کہتے ہیں 3 دن یا 7 دن یا 5 دن تک اسے بند رکھا, مگر نہ کھانا دیا نہ پانی. سوچا کہ اب تو مر گئی ہوگی, جب دروازہ کھولا تو امورا زندہ تھی. پوچھا زندہ کیسے, کہا مجھے نوح کے خدا نے زندگی عطا کی ہے. نوح کا خدا, اللہ اکبر. تو اگر آج میں اور آپ کہتے ہیں حسین کا خدا تو بری ماننے کی بات کیا, وہ کہہ رہی تھی نوح کا خدا, ہم کہتے ہیں محمد کا خدا, علی کا خدا, کون دے رہا ہے, کہا حسین کا خدا. سلوات پڑھے محمد و علی محمد. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا, ہمارے بندے کو, ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلا دیا, اس کا انکار کیا. بس صرف انکار نہیں کیا بلکہ قالو مجنون, کہا یہ پاگل ہے, وزدوجر, اور اتنا مارا کہ دم گھٹنے کے قریب پہنچ گئے, گلا دبا دیا, سانس رک گئی. آخری جملہ, کتنی بار ایسا ہوا کہ پیغمبر پر پتھر مارے گئے, یہاں تک کہ سورہ مبارکہ شعرا کی آیت نمبر 116 کے الفاظ یہ ملے کہ مجرمین کہتے تھے, کیا کہتے تھے, لئن لم تنتہ یا نوح, اگر تم باز نہیں آئے نوح, لتکونن من المرجومین, ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. اور اب تاریخ کہتی کہ پیغمبر پر لوگ پتھر مارتے تھے اور شام کے وقت خدا کا فرشتہ جبرائیل آتا ہے, پتھروں کو ہٹاتا, درمیان سے نوح کو نکالتا, اپنے پروں کو مس کرتا, پیغمبر کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک یہ پیغمبر کہ جن کے زخم ٹھیک ہو جائیں فرشتے کے پر لگنے سے، اور ایک وہ فخر نوح کا فرزند کہ جس کے جھولے سے اگر فرشتہ مس ہو جائے، فطرت مس ہو جائے، تو خدا اس کو پرواز طاقت عنایت کر دے. بات یہاں پر آ کر رکی کہ قوم نوح کی تبلیغ کے جواب میں بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ پاگل ہو گئے. بہت سے آج بھی ایسے ملیں گے جو اپنے دولت اور اپنی طاقت کی بنیاد پر صاحبان دین کے خلاف زبان کھول رہے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اپنے بندوں کو کامیابی عطا ہی کیا کرتا ہے. اور عزیزو، گرچہ وقت تو بڑا مختصر ہے، مگر دو تاریخ ماہ رمضان کی جناب سیدہ نفیسہ خاتون کی وفات سے متعلق میں جنگ تبوک کو چھوڑ رہا ہوں، گرچہ وہ بھی ماہ رمضان کے اوائل میں ہوئی. میں مروان کی موت کے واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، بس اتنا کہہ کر کہ مروان کا ماہ رمضان میں مر جانا اس کے لیے سعادت نہیں ہے. اگر کوئی مومن رمضان کے بعد بھی مر جائے، اگر سعادت اندر ہو تو سعادت اسے ملا کرتی ہے، اور اگر کوئی ظالم ماہ رمضان میں مر جائے اس کے اپنے اندر سعادت نہ ہو تو رمضان کی سعادت اس کے کام نہیں آتی. تو مروان رمضان میں ہی مرا ہے، جنگ تبوک رمضان میں ہی ابتدا میں لڑی گئی، ولی عہدی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ہی ہوئی. پہلی تاریخ کو ولی عہدی اور اس کے بعد پانچ دن کے بعد 6 تاریخ کو امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ کوائن جاری کیا گیا. البتہ درمیان میں جناب نفیسہ کی موت کا واقعہ. نفیسہ کون ہے؟ نفیسہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے 4th or 5th نمبر کی ایک خاتون ہے. اس کی شادی جناب اسحاق سے ہوئی، اسحاق المطمئن امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہے. اور اب نہ ان کے بچپن کے حالات کی اطلاع ہے نہ جوانی کے حالات کی اطلاع، البتہ ان کے تقوی کی اطلاع ضرور ہے. نفیسہ کا ترجمہ ہے پاکیزہ، کریمہ، متقی پرہیزگار خاتون. اور اتنی زیادہ متقی پرہیزگار، گھر میں قبر کھودی ہوئی ہے. یہ رہتی ہیں اس زمانے میں جب موت واقع ہوئی مصر میں، قاہرہ کے اونچائی والے علاقے میں، اور وہاں پر آپ نے اپنے گھر میں قبر کھود کر اس میں کتنی 100 مرتبہ تلاوت قرآن کو مکمل کیا. اب ڈرتے ہوئے جملہ کہوں گا، شاید کوئی آپ میں سے میرے جملے کا ساتھ دے نہ یا نہ دے. نفیسہ نے 30 حج کیے تھے، صحیح کیے غلط کیے؟ نفیسہ کو چاہیے تھا ایک حج کرنے کے بعد باقی 29 حج کے پیسے ڈونیٹ کر دیتی کسی غریب کے لیے. کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو ماہ رمضان کی دعا غلط. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا و فی کل عام. کوئی بات کسی دوسرے مکتب کی اگر اچھی لگ رہی ہو تو اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیں اسے اپنے مکتب سے میچ کرنا ضرورت پڑے. محمد والے ہم تو ہر روز دعا پڑھ رہے ہیں، سید طاؤس یمانی کی دعا جو انہوں نے 7th-6th امام سے نقل کی ہے. شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا و فی کل عام. یہ کیا دعا ہے؟ ایک حج کافی تھا، یہ سارے حج. میں آسان جواب یہ دیتا ہوں کہ حج کے پیچھے کیوں بڑھ گئے. آپ کو اگر ڈونیشن دینا ہے اپنے باقی تمام ٹورز کو کینسل کیجئے، اور اس کا جو پیسہ نکلتا ہے وہ دیجئے سیلاب کے متاثرین کے لیے، اور حج کو خدا را حج رہنے دیجئے. بس نفیسہ کا حج، اور بات یہاں تک آ پہنچی، 30 حج نفیسہ نے کیے. اور نفیسہ کی ایک دعا تھی جو خدا نے قبول کر لی. کیا دعا تھی؟ کہ پروردگار میری موت آئے تو روزے کی حالت میں آئے. کتنے نیک اور پاکیزہ لوگ ہوا کرتے جو روزے کی حالت میں خدا سے ملاقات کرتے ہیں. اس لیے کہ لصائم فرحتان، امام فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہیں، فرحتن عند الافطار، ایک افطار کے وقت خوشی کا موقع ہے، ایک رب سے ملاقات کے وقت خوشی کا موقع ہے. اگر کسی مومن کے دونوں وقت ایک جگہ جمع ہو جائیں کہ جو وقت افطار ہو وہی وقت ملاقات پروردگار ہو. تو نفیسہ کی دعا قبول ہوئی, طبیب کو بلایا گیا, طبیب نے نفیسہ کے لیے روزہ توڑنے کا مشورہ دیا. نفیسہ رونے لگی, ضعیف ہو چکی, بوڑھی ہو چکی, کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگ مانگ کر تو وقت اللہ سے لیا ہے, تو روزہ میں موت واقع ہو اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں روزہ کھول لوں. بہرحال ان کی معرفت ان کا اپنا مسئلہ تھا, مگر ان کی موت جب واقع ہوئی زبان پر آیات قرآن جاری تھی. سورہ انعام پڑھتے ہوئے جناب نفیسہ نے اپنی زبان سے کہا تھا لہم دار السلام, فرشتے نے وادی سلام پہنچا دیا. جناب اسحاق جناب نفیسہ کی میت کو اٹھانے کے لیے کہ واپس لے جائیں مدینہ منورہ, مگر اہل مصر نے, مصر کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ ان کو یہیں چھوڑ دیجئے, ان کی قبر سے برکتیں حاصل کی جائیں گی. اللہ اکبر, مصر میں امام حسن کی پڑ پوتی کا اتنا احترام اور مدینے میں رسول کی بیٹی. اللہ اکبر. بس عزیزو, اسحاق پریشان ہے کہ حالت خواب میں رسول خدا کو دیکھا. آپ نے فرمایا بیٹا اسحاق اسے نہ لے جاؤ, کہ خدا اس کی برکت سے, اس کی وجہ سے اہل مصر پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. وہیں قاہرہ میں ان کو دفن کیا گیا, مزار اقدس بنا, مگر مدینے کی ٹوٹی ہوئی قبر جنت البقیع کیا پیغام دے رہی ہیں. اے مصر والو, تم پر سلام ہو, تم نے ایک سیدانی کا احترام کیا, تم نے اولاد زہرا کا احترام کیا, خدا نے تمہارے لیے برکتیں عنایت فرما دی, مگر ہائے رسول کی اپنی بیٹی, جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا اور اکیلا میرا مولا جنازے کے ساتھ یا دو چار وہ خالص دوست تھے. مدینہ, ارے ہاں, اگر مصر میں نفیسہ کی قبر بنی, نشان قبر نمایاں کیا گیا, مگر وہ قبر فاطمہ زہرا مخالفین کی زد پر تھی کہ میرے مولا نے نشان قبر بھی پوشیدہ کر دیا. وا غربتا, آج ہر کوئی اپنی ماں کی قبر کو پہچان لیتا ہے, مگر کوئی اگر ماں حسن کی ماں حسین کی ماں کی قبر کو تلاش کرنا چاہے تو کبھی جنت البقیع کی خاک چھانتا ہے, کبھی جنت البقیع سے نکل کر ریاض الجنہ میں آتا ہے, کبھی حجرہ فاطمہ پہ آ کر کہتا ہے السلام علیک یا بنت الرسول. اللہ ولعنت اللہ علی علیہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار, ہمارے روزے نمازیں تلاوت قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار, مرتے وقت ایمان کی سلامتی عنایت فرما, مرنے کے بعد کل ایمان کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما, قرآن خوانی کی محفل میں رونق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار, جہاں جہاں سیلاب سے لوگ متاثر ہیں, پروردگار ان تمام مومنین کی امداد فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا سیلاب کی آفت کا رخ اب موڑ دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے ملک کو قحط سالی کے عذاب سے بچا لے. پروردگار, زراعت ختم ہوتی جا رہی ہے, علاقے برباد ہو رہے ہیں, واسطہ تجھے اصغر کی ننی سی زبان کا. پروردگار, پاکستان کے صاحبان اسلام پر رحم فرما. پروردگار, ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام صاحبان ایمان کی حفاظت فرما, امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو, ہمارے آبا و اجداد کو, ذریت و اولاد کو ایمان کے ناصروں میں شامل فرما. سورہ فاتحہ کی تمس, مرحوم سلیمان خاکو, مرحوم فاطمہ نظر علی پردان, مرحوم ماں کلثوم بائی دھرم سی والجی, مرحوم رجب علی سلیمان خاکو, خاکو خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم غلام علی راشد ان کے تمام مرحومین, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحوم فاطمہ بائی جمعہ لڈک, مرحوم اکبر علی فاضل دہرانی خاکو خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم احمد عبداللہ ول غلام حسین ایڈن والا, ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحومہ نور بانو زوجہ، مرحوم احمد عبداللہ اجن والا، مرحوم فضا حسین ادنسی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحوم شیر علی ولد محمد ولی ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحوم شیر علی ولد محمد ولی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحوم حیدر علی ابن عبد الحسین آصف ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، ان ناموں کے ساتھ، ناموں کے علاوہ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، تمام علماء اعلام مراجع عظام المرحومین کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله المعصومين، برحمتك يا ارحم